نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم
یہ لائٹ ہوئی ہے بھائی اس کے ایڈجسٹر
معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نسبت سے جمع ہونے کی توفیق ہوئی ہے، قرآن کی نسبت سے۔ کافی عرصہ ہوا عزیز و اقارب بہت ہی اصرار کرتے رہے اس چیز کا، لیکن اپنی نااہلیت اور اپنی حیثیت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اصرار جو ہے وہ بڑھتا ہی رہا، تو میں نے اللہ کے بھروسے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے بھروسے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ قرآن کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھا کریں گے۔ پیارے بچوں اور عزیز دوستو، ایک چیز اب کہ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر کوئی نعمت ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ جیسے مشہور شعر وہ دنیا میں سرخ روح ہوئے صاحب قرآن ہو کر، یعنی صحابہ اور ہمارے اسلاف، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر۔ اگر آپ تاریخ کی طرف نظر کرو گے کہ اس وقت جو ہے دنیا کا حال کیا تھا، پوری دنیا جو ہے کس اندھیرے میں تھی۔ عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 600 سال جو دنیا میں آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنی طرف اٹھایا، تو اس کے بعد سے
عیسائیت جو ہے اپنے اس پر نہیں رہی اور انہوں نے اس میں طرح طرح کی چیزیں گھڑ کر, اور ان کو خود بھی معلوم نہیں جو یہ ٹرینیٹی کا جو ان کے پاس تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ کہاں سے آیا. آج تک بھی یہ لوگ پریشان ہیں, نہیں ثابت کر سکتے. 300 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ٹرینیٹی کا عقیدہ جو ہے کہ 3 خدا مگر 1 خدا, جو وہ کبھی حل نہیں کر پا رہے ہیں اس معمہ کو. اور اس کے بعد اس سے پہلے ہی جو موسیٰ علیہ السلام کا دین جو عام طور سے یہودیت کے نام سے جانا جاتا ہے وہ تو بالکل ہی مردہ ہو چکا تھا, اور ہندوستان میں ہندوازم اور بدھزم وہی بت پرستی, اور وہی جو آپ لوگوں کو معلوم ہے ہندوستان کی حالت کیا تھی. آج بھی ہندوستان کی حالت مجموعی طور سے مذہب کے اعتبار سے بت پرستی اور صنم پرستی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک جگہ تھی, یہاں سے آپ کو بائزنٹائن امپائر, رومن امپائر جو تھا, جو اس وقت جس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا, وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے اس میں تھے, یعنی سپر پاور کے اعتبار سے تھے. اور دوسری طرف سے فارس میں پرشین, جس کو کسرا کہتے تھے, ایران میں, تو ایران میں وہاں, اور وہ آگ کی پوجا کرتے تھے, آگ پرست تھے. ایک آگ وہ جلایا رکھتے تھے, اور سب سے بڑا خدا ان کا سورج تھا. سورج کو وہ کہتے تھے دا بگیسٹ گاڈ, سب سے بڑا خدا ان کے لیے, اور وہ سورج پرست تھے. تو دنیا کا حال یہی تھا. تو اس میں ایک علاقہ تھا جس میں یہ تہذیبیں نہ پہنچ پائی تھیں, کیونکہ ایک ریگستانی علاقہ تھا جو حجاز کا یہ علاقہ تھا, حجاز جو مکہ مدینہ اور یہ عرب کا, یہ عرب کی یہ سرزمین, تو وہاں بالکل وہ بے آب و گیا جگہ تھی. اس لیے وہاں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت تھی اس خطے کو, کہ یہ دوسرے خطوں کے اس سے جو ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی. دوسرے خطے کے لوگ ہر جگہ میں, ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ جاتے ہیں, وہ رہتے ہیں, بستے ہیں, تو وہاں ان کی جو نسلیں ہیں آپس میں گل مل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ عرب کے جو یہ سرزمین تھی, یہ عرب کی سرزمین جو تھی, اس میں یہ بالکل خالص ایک نسل تھی. اگر آپ دیکھیں گے عرب کی تاریخ میں, وہ تو شاعری میں بہت تھے, اور وہ دیکھیں گے وہ ہر ایک اپنا نسل بتائے گا, 5, 10, 12, 15 پشتوں تک اپنا نسل بتاتا چلا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل بھی ہمارے پاس اسی طرح سے موجود ہے, ابراہیم یعنی اسماعیل علیہ السلام تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل, یہ اس خطے کے جو لوگ تھے یہ بالکل سادہ لوگ تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ بالکل سادہ لوگ تھے. اور ان میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یہ ان میں ایک چیز تھا, یہ سچ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ یہ کفار بھی اگر تھے لیکن سچ بولتے تھے. جھوٹ ان کے ہاں بہت ہی گھناونی چیز, اور جس چیز کو یہ جس چیز پر عقیدہ کرتے تھے اس کے لیے پھر جان دیتے تھے. ڈپلومیسی, مکاری, چالاکی جیسی چیزیں ان کے اندر, ان کی طبیعت میں بہت سادگی تھی, اور یہ بہت مہمان نواز لوگ تھے عرب کے لوگ, اور یہ عربی زبان کے بہت ہی بڑے بہت ماہر تھے. ان میں جو شعر و شاعری کا جو مقابلہ تھا, اس میں فصاحت و بلاغت عربی زبان کی, وہ ان کا بہت ہی اس میں ترائے امتیاز تھا. کن کو؟ عرب لوگوں کو. تو اور لیکن بالکل جاہل تھے, تعلیم سے بالکل ناآشنا تھے, تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے. یہ ان کی اپنی اندرونی جو ان میں جو خوبیاں تھیں وہ جو میں نے بیان کی, لیکن دوسرے طرف سے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. بالکل ہی ان کا سلیٹ صاف تھا, اس پر کسی اور چیز کو نہیں لکھا گیا تھا تب تک, تو جب تک اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک
और बिल्कुल अब ये इतने गए गुजरे थे कि अब यहाँ से रोमन अम्पायर है, बहुत बड़ा यानी जो है ताकत है, वो कहता है इनको क्या फतह करना, ये बेचारे नंगे ये गरीब लोग और इनके पास कुछ नहीं, इसको हमला करने से क्या मिलेगा। इधर से फारस के लोग थे, पर्शिया के लोग थे, वो भी यही सोचते थे इनको क्या करेंगे। वरना जहाँ दौलत होती है, जहाँ जरखेज़ी होती है, वहाँ दूसरा ज़रूर हमला करने जाता है कि वहाँ से दौलत लूटी जाए। ईरान को, ईरान पर हमले होते थे, मिस्र पर हमले होते थे, आपके शाम पर, क्योंकि ये इलाके जो थे बड़े जरखेज थे और ये तमदनी एतबार से भी मालामाल थे, लेकिन ये एक जरखे, ये एक छोटा सा, तो इस अंधेरे में, इस अंधेरे में और इस कसम पुरसी की हालत में आपको गौर करना चाहिए कुरान किस किन हालात में नाजुल हुआ, गौर ये करना चाहिए कुरान किस। और इस छोटे से इस ग्रोह को जो बिल्कुल बेसर व सामान और बिल्कुल तहजीब से, इल्म से, हर चीज़ से नाआशना थे, अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए जो इनको नसीब किया वो किस वजह से किया। इनको ये जो सारी चीज़ें, पूरी दुनिया अरब, यानी अरब के जो सहाबा किराम हैं उनकी सरदारी और उनकी बढ़ाई और उनकी अजमत को कबूल करते हैं, सलाम करते हैं, घैर भी करते, हम ही नहीं करते, घैर भी करते। आज दुनिया में अगर एनसाइक्लोपीडिया बन जाए कि कोई भी एनसाइक्लोपीडिया आप देखो और आप देखो इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम की तारीफ, तो वहाँ यही लिखा होगा, पहले जुमले में लिखा होगा द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो दीन फैल रहा है उसका नाम इस्लाम है। अब ये इस्लाम किस चीज़ से आया और ये इस्लाम जो है किस चीज़ का नाम है और उससे पहले क्या था और किस चीज़ ने ये सारी फ़र्क दुनिया में कर दी। अब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दीजिए मैं भी आप जैसा बशर हूँ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप इनको कह दीजिए मैं भी आप जैसा, जैसे आप आदमी हैं मैं भी आदमी, आप खाते हैं मैं भी खाता हूँ, आपको जो हाजत बशरिया हैं वो मेरे साथ भी लगी हुई हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इम्तियाज़ मिला और पूरी इंसानियत की तारीख में कोई ऐसा शख्स न उठा है न उठेगा, ये सारा जो एजाज़ है और ये सारा इम्तियाज़ जो है, जो सारी अजमत है, ये किस चीज़ से आ गई। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, हाँ एक फ़र्क ज़रूर है, मैं भी आप जैसा बशर हूँ, लेकिन एक ज़रा एक फ़र्क ज़रूर है कि मेरे पास वही आती है, मेरे पास कुरान आता है, मेरे पास वही आती है। अब ये वही जब आती थी आसमान से जबराइल अलैहिस्सलाम, अब जबराइल अलैहिस्सलाम की शख्सियत कौन सी शख्सियत थी ये आपको जानना है, ये वही लाने वाले कौन थे, लाते कहाँ से थे, हा? तो ये जो है असल में जब तक हम, लेकिन इसके लिए, इससे पहले, ये तो मैं तमहीदन, आज की ये निशस्त जो है सारी तमहीदी है, यानी इंट्रोडक्टरी है, तो इसमें हमको जो पहले समझना है कि हमें कुरान क्यों समझ नहीं आता है। कुरान तो वही है, सहाबा पर भी यही कुरान नाजिल, यानी वही हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो यही अल्फाज नाजिल हुए, और आज तक ये तो कुरान का एजाज़ है कि इसमें एक ज़बर ज़ेर या डॉट या हमज़ा या जाज़म की कोई फ़र्क नहीं है, चिजाए की हरूफ की फ़र्क हो, कुरान का एजाज़ तो यही है कि आज तक 1400 साल के बाद भी कुरान वही है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको जो अपना वादा किया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इसको तो हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम करेंगे, और हम 1400 साल के बाद इस बात की गवाही देते हैं इस कुरान की, और ये हम ये नहीं घर भी गवाही देते हैं कि अल्लाह ने जो वादा 1400 साल पहले किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, देखो लोगों ये कुरान हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम सब इसके गवाह हैं कि ये बराबर, ये गवाही पूरी पूरी आ चुकी है, आ गई है और हमेशा से आएगी कि कुरान की हिफाजत, हाँ, लेकिन اس میں ہمارے لیے بڑے لمحے فکریاں ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سے لمحے فکریاں ہیں. ہاں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم. ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا نام رہے گا، صرف نام رہے گا، اور قرآن کے حروف رہیں گے. لوگوں کے پاس حروف ہوں گے، لوگوں کے پاس الفاظ ہوں گے، لیکن حقیقت قرآن نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مجالس کی کیوں ضرورت ہے؟ ان مدارس کی کیوں ضرورت ہے؟ ان مدارس کی کیوں ضرورت ہے؟ ان بچوں کی کیوں ضرورت ہے امت کو؟ ہاں، یہ امت ڈاکٹروں کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، یہ امت انجینئروں کے بغیر بھی دنیا میں رہ چکی ہے، لیکن اللہ اللہ کرنے والے کے بغیر یہ دنیا نہیں رہے گی. جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا سے چلے جائے گا تو اس دنیا کا نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا. یہ دنیا اس کا یعنی محتمل نہیں ہو سکتی کہ اس پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو. تو یہ جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کہ ایک دن جو ہے قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بتائیں، قرب قیامت کی نشانی بتائی کہ یعنی کیا کیا دنیا میں ہوگا. جیسے عورتیں کپڑے لگائی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ کلوتھس ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے تو ہیں، صحابہ بیچارے سمجھ نہیں آتے تھے یہ کیسے ہوگا، کپڑے بھی ہوں گے ننگے بھی ہوں گی، یہ تو کیسے ہوگا. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسجدیں بہت شاندار ہوں گی، بہت اونچی ہوں گی لیکن ویران ہوں گی، بہت شاندار، ان میں پتہ نہیں کیا کیا یہ پھول اور دوسری چیزیں، رنگ اور روغن، لیکن بہرحال وہ تو بہت لمبی فہرست ہے. اس میں جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سینوں سے اٹھایا جائے گا، قرآن کو اٹھایا جائے گا. اس وقت ہم اس قرآن کی جو ناقدری کر رہے ہیں، اسی لیے ساری سزا ہم پر ہے، اسی لیے سب ڈانٹ ہم پر ہے. تو فرمایا یہ قرآن اٹھایا جائے گا، اور فرمایا یہ نہیں ایسے کہ اٹھائے اچک لیا جائے گا. ہاں، جو اس کے عالم ہوں گے، جو اس کے جاننے والے ہوں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف نہیں کریں گے. یہی ہمارا امت کا حال ہے، مجموعی طور پر ہم جو ہیں تاریک قرآن ہیں. اس قرآن کو معمولی مت سمجھو، مت سمجھو. جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو، سینوں میں لگا رہے ہو، یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ قیامت میں پتہ چلے گا. اور جو اس کی ناقدری کرے گا، اس کو دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے. جو اس کی ناقدری کرے گا، دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے. لیکن یاد رکھو، اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. پتا ہے یہ قرآن تمہیں کب حاصل ہوگا، یہ قرآن کب تمہیں فائدہ دے گا، یہ قرآن تمہارے لیے کب فائدہ مند ہوگا، تم اس سے کب رہبری حاصل کر سکو گے. اس کے لیے طہارت شرط ہے، اس کے لیے پاکی شرط ہے، ظاہری پاکی بھی، اور ظاہری طور پر آپ اس کو چھو نہیں سکتے. بعض لوگ اس کو کرتے ہیں آج کہ ہاں جی چھو سکتے ہیں، کیونکہ کافر بھی چھو سکتا ہے، لیکن کافر شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، مسلمان شریعت کا مکلف ہے. کافر مسجد میں بلا وضو آ سکتا ہے، مسلمان نہیں آ سکتا. کافر جو ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ان پر شریعت کے، اس کو آپ نہیں کہیں گے پہلے وضو کرو پھر قرآن اٹھاؤ، وہ تو اندر سے ناجس ہے، اس کے وضو کرنے سے کیا ہوگا، اور وہ وضو کرنے کا مکلف نہیں ہے. مکلف جو ہے مسلمان ہے، تو یہ تو فقہی مسئلہ ہے، اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن خوب سمجھو لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اس کو چھوئے مگر کون؟ جو پاک ہو. اگر اپنے باطن کو بھی پاک نہیں کرتا، اگر اپنے باطن کو بھی پاک نہیں کرتا ہے تو قرآن فائدہ نہیں دے گا. اگر اپنے باطن کو پاک نہیں کر رہا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں، اگر کسی کو قرآن سمجھنا ہے اس تو اس کے لیے پہلے قاعدہ پڑھنا نہیں، اس کے لیے پہلے یہ جو ہے تجوید پڑھنا نہیں، اس کے لیے پہلے یہ چیزیں نہیں، اس کے لیے پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑنا. پہلی شرط قرآن سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑنا. جب تک یہ قلب صاف نہیں ہوگا، جب تک یہ دل پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کی آمدنی حلال نہیں ہوگی، جب تک آپ حرام کو نہیں چھوڑو گے، جب تک آپ آنکھوں کی خیانت کو نہیں چھوڑو گے، زبان کی بے لگامی کو نہیں چھوڑو گے، کانوں کی حفاظت نہیں کرو گے، ہر طرح سے اللہ سے نہیں ڈرو گے، تو یہ قرآن اسی لیے کہا گیا خدا للمتقین. قرآن کو کیا کہا گیا؟ خدا لل متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اس اللہ سے جو ڈرتے تو خالی یہ مت سمجھو ہم نے قرآن کو حفظ کیا، ہم نے قرآن کو یاد کیا، ہم خاص بن گئے. خاص تو بن گئے، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ گھنی ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ گھنی ہے اور اللہ صمد ہے. اللہ جل شانہ کی صفت کیا ہے؟ وہ گھنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور اللہ غیور ہے. کیا ہے؟ سب سے غیرت والے. اور یہ قرآن بھی غیور ہے. غیرت والا کیا کرتا ہے؟ غیرت جس میں ہوگی، جس میں غیرت ہوتی ہے، اگر اس کو کسی جگہ قدر نہیں پہنچتی وہ وہاں جاتا ہے؟ بے غیرت جائے گا؟ غیرت والا جائے گا؟ جس کی کہاں کسی جگہ بے عزتی ہو جائے، اہانت ہو جائے، ناقدری ہو جائے، جس میں غیرت ہوگی وہ وہاں جائے گا؟ جائے گا؟ نہیں جائے گا. اسی طرح سے سمجھو قرآن یہ سب سے اغیر ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کیا ہے؟ غیور ہیں. جو اس کی قدر نہیں کرتا یہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا. یہ قرآن دوھاری تلوار ہے. حجت علیک اور حجت لک. حجت یا تو تمہارے یعنی دفاع میں، تمہارے حق میں، یہ قیامت میں ایک ہی چیز ہے، یاد رکھو. اب قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز جو قیامت میں اللہ سے لڑے گی، اور کوئی نہیں. باقی سب جو ہے نفسی کا عالم ہوگا. اور جو شفاعت کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اللہ کے پیارے بندوں کو جن کو وہ دے گا، لیکن وہ سارا بإذن اللہ ہوگا. وہ سارا اللہ جب حکم دے گا شفاعت کا تو وہ شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، شفیع المذنبین. ہاں، لیکن ایک ہی چیز ہے جو یہیں سے لڑے گی، اور وہ ہے قرآن. اللہ سے لڑے گی. اللہ سے لڑے گا. کیوں لڑے گا؟ کیوں لڑے گا؟ قرآن میں یہ کیا چیز ہے کہ اللہ سے لڑے گا؟ کیونکہ یہ اللہ ہی کی صفت، یہ صفت الہی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو جب اللہ کی صفت ہے تو اسی میں یہ طاقت ہے. تو اپنے پڑھنے والے اور اپنے دنیا میں جس نے اس کی قدر کی، تو اس کی طرف سے وہاں. اب جب قبر میں اس کو ڈالا جائے گا، اب قبر اندھیرا، پورا اندھیرا. اب سارے رشتے دار، ماں باپ، بچے سب قبر سے واپس. اب یہ اکیلے اندھیرے میں، اور اندھیرے گھڑے میں ڈالا گیا، ہاں، تو فوراً وہ قبر نورانی ہو جائے گی. جی، جب نورانی ہو جائے گی، یہ دیکھے گا تو دیکھے گا ایک نورانی مجسم، ایک شخص کھڑا ہے. اکیلے میں، اندھیرے میں انسان ڈرتا ہے، وہ کہے گا گھبراؤ نہیں میں ساتھ ہوں, آپ کو میں قرآن ہوں, میں قرآن ہوں جس سے تو راتوں کو پڑھتا تھا, جس کی تو نے قدر کی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, اللہم اجعل القرآن لنا مونسا. پڑھتے دعا نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں, اللہم اجعل القرآن لنا مونسا. مونس اسی کو کہتے ہیں جو انس دے. اب اس کو انس مل گیا, اس کی تنہائی دور ہو گئی, اس کو یعنی معیت یعنی صحبت کمپنی مل گئی, اب قبر اس کے لیے وحشت ناک نہیں رہی, تو یہ جو ایسا ہے اسی کو مونس کہتے ہیں, انس دینے والا. اور یہ انس نہ باپ دے گا, نہ بیٹا دے گا, نہ مال دے گا, نہ کوئی بیوی دے گی, قبر میں کوئی ساتھ آئے گا, ادھر جائے گا کوئی ساتھ, تو وہاں اگر کوئی مونس ہوگا تو وہی قرآن ہوگا. وہاں اگر کوئی مونس ہوگا تو کون ہوگا, قرآن ہوگا. کون سا قرآن, جس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں, جس کو ہم چھوڑے رہے. یہ بہت بڑا ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. سب کچھ حاصل کرتے ہیں, قرآن کو حاصل نہیں کرتے. پوری زندگی کسی کو دیکھو تو فرصت نہیں, کسی کو دیکھو فرصت نہیں, میں اتنا بزی ہوں, مجھے اتنا کام ہے, مجھے یہ سب کام کرے گا, لیکن جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرتا. جو کام اصل کام ہے, جو کام اس کو دے گا. لیکن اس آیت پر پھر غور کرو, لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوئے کوئی مگر وہ جو پاک ہو. یہ پاکی ظاہری بھی اور یہ پاکی شرط ہے باطنی بھی. کس کے لیے, جو فائدہ جو اس سے فائدہ معنوی جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے پاکی معنوی بھی شرط. فقہی طور, ظاہری طور پر ظاہری وضو ہونا اس کے چھونے کے لیے ہے, لیکن اس سے معنوی فائدہ اٹھانے کے لیے, حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. ورنہ کیا فرق ہے, آپ بتاؤ فرق کیا ہے, الفاظ وہی ہیں, الفاظ وہی ہیں جو اس وقت تھے, لیکن اس کا اثر ہم پر وہ نہیں ہوتا جو صحابہ پر ہوتا تھا. صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کیا کہے, تلوار لے کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے, قرآن سنا, وہاں سے کیا سنا, اور قرآن نے کیا اثر کیا اس شخص کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے گھر سے گیا, وہاں سے کیسے آیا, لوکان آبادی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, کیسے بن گئے, اور روحانیت کے اس منزل پر پہنچ گئے, روحانیت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ شیطان وہاں سے نہیں جا سکتا. اور جب تک حضرت عمر اس دنیا میں موجود تھے, جب تک حضرت عمر اس دنیا میں موجود تھے, شیطان کی مجال نہیں کہ امت میں فتنے برپا کرتا. اللہ اکبر, دیکھو کہ روحانیت کا کیا زبردست پہاڑ بن گئے کہ شیطان کی مجال نہیں تھی کہ دنیا میں مسلمانوں میں جو فتنے آ گئے حضرت عمر کے انتقال کے بعد آ گئے. جب تک حضرت عمر تھے تب تک مجال نہیں تھی شیطان کی, حضرت عمر کا انتقال ہو گیا دنیا سے, اور اس کے بعد فتنے آتے رہے اور قیامت تک تھمتے نہیں, تھمیں گے نہیں. تو لیکن ہم جس زمانے میں, یہ سارا فتنوں کا زمانہ ہے, سارا فتنوں کا زمانہ ہے, ہر طرح سے فتنے. تو اگر انسان, اگر آج کا مسلمان اپنی اصلاح کی طرف دھیان نہیں دے گا, ہمت سے کام نہیں لے گا اور عقل سے کام نہیں لے گا, ہمت سے کام نہیں لے گا, تو اس کے بچنے کی صورت بہت کم. ہر طرف سے فتنے ہیں, اور اتنے فتنے ہیں جو انسان سمجھ میں نہیں آتا. اور ان فتنوں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کا آخری حصہ, اس امت کا اسی طریقے سے صرف کامیاب ہو سکتا ہے جس طریقے سے اس امت کا پہلا حصہ کامیاب ہوا. یعنی اگر امت کو ہر ایک اپنی اپنی یہ دیتا ہے, تھیوری دیتا ہے, اپنی اپنی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے, مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں, وہی طریقہ جو نمونہ صحابہ کا ہے. اور صحابہ میں کیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھے, کتنے قریب تھے, 12 سال کے بعد بکری یا اون ذبح کر رہے ہیں خوشی میں. حضرت کیا ہوا, آج سورہ بقرہ پورا ہو گیا, 8 سال یا 12 سال. کیا حضرت عمر کو سورہ بقرہ یاد نہیں تھا 8 سال میں؟ حضرت عمر کو سورہ بقرہ یاد نہیں تھا, وہ تو حافظ قرآن تھے, وہ صحابی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست تھے. تو 8 سال یا 12 سال کے بعد خوشی میں ذبح کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ. تو صحابہ میں یہ تھا کہ ایک آیت پڑھتے اور اس آیت کو اپنی زندگی کا حال بنا لیتے. منافقین نہیں تھے صحابہ, ہماری طرح منافق نہیں تھے, ہم میں نفاق ہے, ہم میں نفاق ہے, زبان پر کچھ اور ہے اور گلے سے نیچے, گلے سے نیچے نہیں گیا. اگر گلے سے نیچے قرآن گیا ہوتا, کوئی چوری کرتا, کوئی جھوٹ بولتا, کوئی گناہ کرتا, اگر گلے سے نیچے قرآن گیا ہوتا, بتاؤ. یہ اکثر چیزیں زبان پر ہیں. اسی لیے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مواعظ میں دیکھو, وہ اکثر کہتے یا غلام انت المنافق, توحید علی لسانک, تو منافق ہے. حضرت شیخ ایسے فرماتے تھے اپنی مجلس میں, تو منافق ہے, یہ توحید تمہارے زبان پر ہے, تمہارے دل میں نہیں ہے. توحید زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, زبان سے کیا کہتا ہے, لا الہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن اس کی زندگی گواہ ہے, اس کے معبود ہی معبودوں کی کوئی گنتی نہیں. ہر چیز سے ڈرتا ہے, ہر چیز سے امید رکھتا ہے, ہر چیز سے توقع رکھتا ہے بجز اللہ کے, اور زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ. جب تک ہم لوگ قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے, اور یہ سمجھ نہیں آئے گی, یہ سمجھ نہیں آئے گی, میں پھر کہتا ہوں یہ سمجھ نہیں آئے گی, جب تک ہم گناہ کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب تک ہم یعنی جڑوں کو علاج نہیں کریں گے, جو جڑ ہے. اور یہ جو قرآن کو سمجھنا ہے, یہ کس کا کام ہے, یہ قلب کا کام. کس کا کام ہے, قلب کا کام ہے. اور یہ قلب جو ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے, ہم لوگوں نے کی زندگی میں کیا کیا, ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے. اللہ نے انسان کو کیا بنایا, مولانا رومی, مولانا رومی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. مولانا رومی کہتے ہیں جب میں نے ان آسمانوں کی وسعت دیکھی, ان آسمانوں, ان آسمانوں کی نہیں, ان آسمانوں کی وسعت دیکھی, تو مجھے نہیں معلوم میرا سینہ کیوں نہیں پھٹ گیا, میں نے اس کو کیسے برداشت کیا. اب مولانا کا کیا مقام, کتنا اونچا مقام. اور پھر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں عطار 7 شہروں کو گھوم کر آ گیا, رومی یہ بھی ایک کوچے میں پڑا. کس طلب میں پڑے ہو, کس چیز میں جوانی کو خرچ کرتے ہو, کیا چیز حاصل ہوگا, کیا چیز حاصل ہوگا. اصل خزانہ اپنے پاس ہے, اندر ہے, اس خزانے کی خبر نہیں. ہمسائے کی دھری بڑی اچھی لگتی ہے, ہمسائے کی یہ کیا کہتے ہیں پھٹا پرانا شیٹ بڑا اچھا لگتا ہے, اپنے اندر نہیں کون سے خزانے, کون سے موتی, کیا کیا اندر, اللہ نے کیا رکھا ہے, انسان کو اللہ نے کیا بنایا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اسی لیے کہتے ہیں جس کو سمجھتا ہے تو قاری ہے دراصل قرآن, جس کو سمجھتا ہے تو قاری. اور اللہ نے کیا نعمت دی, اللہ نے کہا قرآن ڈائریکٹ سینٹینس میں پڑھو, ڈائریکٹ ٹینس میں پڑھو, اس میں یہ نہیں کہا ہر جگہ کو قال اللہ تعالیٰ, قال اللہ تعالیٰ, قال اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں کہا, ایسا کہا हाँ, हमको असल की तरफ, असल की तरफ हम नहीं आ रहे हैं, असल हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे दिलों पर पर्दे हैं, हमारे आँखों पर भी पर्दे हैं, हमारी हिम्मतें बड़ी कमज़ोर हैं। कमज़ोर शख्स दीन हासिल नहीं करता। कवीउल हिम्मत कौन दीन हासिल करता है? कवीउल हिम्मत जिसमें हिम्मत हो, मर्दों की हिम्मत, जनाना पोश औरतों जैसे हिम्मत, वो उसको कुछ हासिल नहीं होता। यानी जनाना नहीं कि जनानों में भी मर्दाना सिफत होते हैं। अब वो सुनेंगी तो हमारे खिलाफ वो कहेंगी, ये एक महावरा है। यानी बहुत आली बुलंद हिम्मत वाले, बहुत आली बुलंद हिम्मत वाले, वो इन खजानों को टटोलते हैं, इन खजानों को ढूंढते हैं, देखते हैं ये खजाने कहाँ हैं, ये मोती क्या कहाँ हैं। कुरान का एक एक हर्फ, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर, एक एक तशदीद अपने अंदर इतने माने और इतने असरार रखता है कि ये दुनिया उसका तहमल नहीं कर सकती। ये सिर्फ कल्ब इंसानी में अल्लाह ताला ने ये सिफत दे दी, ये सिफत। और कुरान को बर्दाश्त करने की सिफत पहले कल्ब मुहम्मदी में रखी गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया कि अगर कुरान डायरेक्ट नाजिल होता, ये दुनिया जलकर खाक हो जाती। ये सिर्फ ताकत थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक की, कि उसने इस वाहे के जलाल को चूस लिया। और हमने जो कुरान सुना तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना, जब उनकी ज़बान मुबारक से सुना तो जमाल ही जमाल था। हमने डायरेक्टली सुना, सहाबा ने डायरेक्टली सुना, जो वाहे आई उस वाहे को बर्दाश्त। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वहाई आई तो हज़रत ज़ैद कहते हैं मैंने कहा कि मेरी रान टूट रही है, मैं वहाई का बार बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर सर्दी का मौसम भी होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबीन मुबारक पसीना पसीना होता था कि वहाई का इतना इतनी कवी चीज़ और इतनी भारी चीज़ है, इसको अगर बर्दाश्त के लिए अल्लाह ताला ने बनाया तो कल्बे मुहम्मदी को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको बनाया? कल्बे मुहम्मदी को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो इंसान का कल्ब बनाया, इसमें ये सलाहियतें वदियत करके रख दी, ये सलाहियतें वदियत करके रख दी। लेकिन हमारे कुलूब पर हमने ताले चढ़ाए। ख़त्म अल्लाह वाला कुलूब, इसलिए कहा गया काफिर उनके बारे में, ख़त्म अल्लाह वाला कुलूब, उन्होंने अपने ऐसे अमाल किए तो हमने क्या किया, हमने उनके कुलूब पर मोहर साबित कर दी कि अब ये कुरान वहाँ दाखिल नहीं होगा। और किसी के बारे में होगा रान अला कुलूब, या और सबसे जो फरमाया कि अब अदुल कुलूब, अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर और मबगूज कल्ब किसको कहा गया? कासियतुल कल्ब, जो कल्ब कासी, जिसमें सख्ती, जो गुनाहों से सख्त हो गया कल्ब, अल्लाह ऐसे कल्ब से बहुत यानी नाराज़ रहते हैं। तो गरज कहने की ये, अर्ज़ करने की ये है कि हमको पहले अपने कुलूब को मांझना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो नबी यानी पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो ये जो काम बताया, तो क्या बताया? यतलु अलैहिमुल किताब, यतलु वयुअल्लिमुहुम वयुज़क्कीहुम, तीन चीज़ें बताई। यतलु अलैहिम, नबी जब आए वो क्या करते हैं? किताब को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, यतलु अलैहिम, सुनाते हैं लोगों को, वयुअल्लिमुहुम, और उनको समझाते हैं, और उनको उनके मानी समझाते हैं, वयुज़क्कीहुम। तो उर्दू में जितने भी हमारे मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने इस यज़क्कीहुम का तर्जमा जो किया है उर्दू में, कि इनके दिलों को मांझते, इनके दिलों को मांझते हैं, क्योंकि मांझा हुआ दिल, ये कुरान ये नूर है। कुरान क्या है? नूर है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतु लिल मोमिनीन, ये कुरान जो है नूर है, تو یہ نور جو ہے اگر قلب گندا ہوگا, نجس یہ برتن ہوگا, اس میں جائے گا؟ دیا جائے گا؟ اس دیا جائے گا؟ اس نہیں دیا جائے گا. تو جب تک ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ, اگر ہم اس میں ہم مخلص ہیں, سنسیئر ہیں, اخلاص ہے, کیا ہم کو قرآن سمجھ آنا چاہیے, ہم کو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے, قرآن ہمارا رہبر بننا چاہیے, قرآن کے رموز و اسرار اللہ تعالیٰ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب نانوتوی صدر مدرس تھے دیوبند کے, پہلے صدر مدرس, حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے استاد رہے ہیں تفسیر میں, اور بہت عجیب قسم کے شخص تھے, عجیب قسم کے شخص تھے مولانا یعقوب نانوتوی. اللہ نے کیا عجیب و غریب علم دیا تھا. ہاں, تو اللہ سے مانگو اور اللہ کے پیاروں کی سوانح پڑھو, ان کی لائف ہسٹریاں پڑھو, تو کچھ ملے گا. کرکٹ ہیروؤں سے کچھ نہیں ملے گا, فلم ہیروؤں سے کچھ نہیں ملے گا, یہاں سے ملے گا. تو میرٹھ میں حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سورہ مزمل کی تلاوت فجر کی نماز میرٹھ میں پڑھا رہے ہیں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک, تو نماز سے جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے, آج تو یعقوب نے سمجھا کہ یعقوب کا خاتمہ ہی ہو رہا ہے. کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہا اللہ نے میرے سینے میں سورہ مزمل کے اتنے اسرار منکشف کیے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, میں نے سمجھا میرا سینہ پھٹ جائے گا. جی, اور پھر فرمایا معلوم ہے, پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان چند لمحات کے لیے ہاں, اور یہ سارے حقائق ہیں, یہ کوئی دلیلیں شلیلیں نہیں ہیں, اصل کی طرف آ جاؤ. تو فرمایا کہ ان چند لمحات کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند جو ہیں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یعقوب کی طرح متوجہ ہوئے تھے, یعقوب کی طرح, اور مولانا تھے دیوبند میں اور مولانا یعقوب تھے میرٹھ میں. تو آگے فرمایا کہ اب خود سمجھو کہ جس کے چند لمحوں کی توجہ سے دوسرے کے سینے میں یہ طوفان ہوگا, اس کے سینے میں کون سے سمندر ہوں گے. اسی لیے حضرت قاسم نانوتوی علیہ رحمۃ اللہ کو بحر العلوم کہا کرتے تھے, بحر العلوم کا سمندر. اور ایک خاص علم دیا گیا تھا مولانا یعقوب نانوتوی کو رحمۃ اللہ علیہ, ایک خاص علم دیا گیا تھا ان کو. جی, معلوم ہے کیا؟ اور بڑے بڑے اس میں پریشان ہیں, بڑے بڑے علماء. اور یہ اب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں, اب جوڑ نظر نہیں آتا, یہ ایک مضمون ہے, اب پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے, بظاہر لگتا ہے دوسرا مضمون ہے اور اس میں جوڑ نظر نہیں آتا. ایک صبح اوپر سے آ رہا ہے ایک قصہ, تو بیچ میں ایک آیت آ گئی, جو لگتا ہے کہ اوپر اور سیاق و سباق سے اس کا واسطہ نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں ربط قرآنی. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم نصیب کیا تھا, اللہ نے ربط قرآنی کا علم نصیب کیا تھا, لیکن پھر مجھ سے یہ اٹھایا گیا کیونکہ میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا, پھر یہ مجھ سے اٹھایا گیا کیونکہ مجھے اس کا تحمل نہیں ہو سکا. تو جنہوں نے قرآن کے ساتھ وفا کیا تو قرآن نے بھی ان کے ساتھ وفا کیا. جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں, ہم تو آرام میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم کو تو شیطان نے مسحور کر دیا ہے, سحر کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے شیطان, ہمارے دماغ نہیں کھلتے, ہمارے دل نہیں کھلتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں, کیا والعصر ان الانسان لفی خسر, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طرح خسارے میں, ہم خسارے میں ہیں, کس طرح خسارے میں, اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں, اس کی طرف دھیان ہی نہیں. آج کی درویشی بھی عجیب, بہرحال وہ موضوع تو میں نہیں کہوں گا, اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. اور صحابہ میں دو چیزیں تھیں, صحابہ کی زندگی دیکھو, صحابہ میں دو چیزیں تھیں, تلاوت قرآن, قرآن اور نوافل. صحابہ کی زندگی میں دیکھو وہاں یہ دو چیزیں آپ کو بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, امتیاز کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. اور جو شغف ان کو قرآن کے ساتھ تھا اس سے وہ سرخ روح ہوئے دنیا میں. اور یہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا کہ اگر ہم کو بھی کامیاب ہونا ہے دنیا میں, آخرت میں, اپنی زندگیوں میں, مجموعی زندگی, ملی زندگی میں, تو ہم کو قرآن کے ساتھ اپنا شغف بڑھانا ہوگا. قرآن کو سمجھنے کے جتنے شرائط ہیں, قرآن کو سمجھنے کے جتنے شرائط ہیں, پری کنڈیشنز جتنے شرائط ہیں, جب تک ان شرائط کو ہم پورا نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھو پیارے بچوں, یہ خالی پڑھنا یا فائدہ نہیں دے گا. تو ایک شرط میں نے بتا دی, ایک شرط میں نے کیا بتایا جی, جی گناہ کو چھوڑنا, اس قلب کو صاف رکھنا, اس کو مانجنا, گناہوں سے بچنا. تو کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم آج کے بعد حد الوسط, اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اگر وہ ہماری طرف دیکھیں گے تو ہمارا کب کا ستیاناس ہوا ہوتا, وہ تو بڑا کرم کیے ہوئے ہیں. لیکن اپنی کیا کہتے ہیں, اتق اللہ مستطاعت, پہلے کیا آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتی جس کا جتنا ان کو. صحابہ قرآن سمجھنے والے تھے, عربی جاننے والے تھے, سب پریشان ہو, سب سے ہم گئے, سب ڈر گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو جیسے ڈرنا چاہیے ہم کیسے, ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا تو اس آیت کو منسوخ کیا, دوسری آیت بھیجی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعت, اے مومنو اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت, جتنی تم میں. تو اگر اس طاقت کو ہم خرچ نہیں کریں گے, اللہ جانتے ہیں کیا ہم نے جتنی ہمیں استطاعت ہے. اسی لیے جو یہ دعا صبح میں ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اے اللہ میں تیرے وعدے پر ہوں اور اس پر ہوں جتنی میری استطاعت ہے. اور ہم نے زبان سے کہا لیکن کیا ہماری عمل اس کی گواہی دیتی ہے, ہم اپنی پوری استطاعت کو طاعت الہیہ میں خرچ کرتے ہیں. جب ہم اپنی استطاعت کو خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے, وہاں سے مدد ہوگا, وہاں سے کرم ہوگا. ہم ایک اگر قدم اٹھائیں گے وہ تو دس قدم ہم کو اپنی طرف کھینچے گا, لیکن ایک قدم ہم سے تو اٹھنا چاہیے. وہ اندر کو اندر کا حال جانتے, ہم کو دنیا نے کیا کیا ہے, خبط کیا ہے. اور یہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن ہماری زندگی کا جو جا رہا ہے اس کے بغیر, تو یہ سارا والعصر ان الانسان لفی خسر, کیونکہ للذین آمنوا, ایمان میں ہماری کمزوری, وعملوا الصالحات, صالحات میں ہماری کمزوری, وتواصوا بالحق اس میں کمزوری, وتواصوا بالصبر اس میں کمزوری, ہمارے خسران میں ہونے میں کیا شک. ایمان پر ہماری محنت ویسے نہیں ہے, ابھی ہم ایمان کو سمجھے بھی نہیں, ابھی ہم کو ایمان کو بھی سمجھنا پڑے گا, ایمان کو بھی سمجھنا پڑے گا. اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھائے, قرآن کی حقیقت سمجھائے, اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو دور کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے اس نرگے سے ہمیں باہر نکالے, اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کریں, پوری زندگی صرف کریں, پوری ہمت صرف کریں. مت دھوکا کھاؤ, سب سے افضل ہو جو قرآن کے یہ مطلب ہے طالب علم, سب سے افضل, سب سے افضل. اب قیامت میں پتہ چلے گا جب کہا جائے گا ورتل ورتک پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حافظ سے کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جاؤ اور ہر ایک جو ایک درجے سے دوسرے درجے کو چڑھے گا. دو درجوں میں فرق بتایا مابین السماوات والارض, وہ دو درجوں میں اتنا فرق ہوگا جو آسمان اور زمین کے درمیان, اور اتنا آپ دیکھو حافظ کا کہاں مقام ہوگا. لیکن اگر حافظ حفظ کے بعد بھی اللہ کا ڈر اس کے ساتھ نہیں ہے, اس کی زندگی میں وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, تو پھر الٹا ہوگا, پھر الٹا ہوگا. پتہ کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت میں حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک گھاٹی ہے, جہنم میں, اور پوری جہنم اسے ڈرتی ہے, روزانہ 70 بار اسے پناہ مانگتی ہے, اور اس میں قاری اور حافظ جائیں گے جو دنیا کے لیے دین کو حاصل کرتے تھے, جو دنیا کے لیے دین کو حاصل کرتے تھے, دنیا کمانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں, للہیت کے لیے نہیں. تو ہمیشہ اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے, ہمیشہ اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں دین کی طرف آ رہا ہوں, کیوں آ رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, اس میں للہیت ہے یا اس میں مجھے دنیا کا کوئی یعنی غرض ہے, اس میں مجھے کوئی دنیا کی, یا اسی کو ریا کہتے ہیں. للہیت اور اخلاص کا ضد ریا ہوتا ہے, دنیا کے لیے کرنا ہوتا ہے, نفاق ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ جو راستہ ہے بہت نازک راستہ ہے, بہت نازک راستہ ہے, کہ اس راستے میں بڑے سنبھل کر چلنا پڑتا ہے, بڑے سنبھل کر, اور ہمیشہ اپنے دل کی نگہبانی کرنی. اپنے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ایمان لانے کے بعد صبر, اور اس کے بعد کہا رابطوا, کیا کہا؟ رباط. اور رباط کے جو معنی ہیں, رباط کے معنی ہیں سرحدوں کی نگہبانی کرنا. کیا ہے؟ سرحدوں کی, جو سرحدوں کی نگہبانی میں بیدار رہتا ہے وہ رباط میں آتا ہے, اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور یہ ہر مومن بندے کو پر فرض ہے کہ وہ اپنے دل کے سرحدوں کی نگہبانی کرے, اس کے لیے ہوشیار ہے اپنے دل کی, کہیں سے شیطان تو نہیں گھس گیا اس نے. میں تو اخلاص کے ساتھ آیا تھا مدرسے میں, مجلس میں, اب مجھے شیطان نے میری نیت میں گڑبڑ تو نہیں کر دی. ہاں, روزانہ صبح و شام اپنی نیت کا محاسبہ کرنا, ہمیشہ رباط میں رہنا, ہمیشہ رباط میں رہنا, ہمیشہ اپنے دل کے سرحدوں کی کیا کرنا چاہیے؟ نگہبانی کرنی چاہیے. ہاں, ورنہ یہ بڑا اس میں شیطان نے کیا بڑے بڑے جو تھے ان کو پھسلا کر جہنم رسید کروا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرے. تو پیارے بچوں اور عزیز دوستوں, کہ یہ جو ہم جس زمانے میں ہیں بہت فتنوں کا زمانہ ہے, تو جب تک ہم سنبھلیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, اور اپنے آپ پر رحم نہیں کریں گے, تو پھر ہمارا حال بہت برا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں, بہت دور ہیں قرآن سے, قرآن کی حقیقت سے, یعنی جو اس کی اصل, جو اس کی یہ ہے اصل ہے, اس سے بہت دور ہیں. اس کی چاشنی ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی, اس کی چاشنی ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی. اور وہ رموز اسرار تو بعد کی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں. ہر چیز اسی پہ, اس کے بغیر کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چیز ہے؟ وہ کچھ نہیں. اور حدیث تو مطلب قرآن کے اس میں, آپ کہیں گے صرف قرآن کے, تو قرآن اور حدیث تو اس کے تابع میں ہے. قرآن اور حدیث تو وہی تو وہی غیر مطلوع ہے. تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری یہ اہلیت نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں, لیکن اللہ کے فضل سے اب کوئی بندہ اس مجلس میں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ کو پیارا ہوگا, اور اس کی وساطت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور ہماری غفلت کو دور فرمائے, ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے, ہمارے دلوں کا اللہ تعالیٰ اپنے نور سے مانجے, اور ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے نور سے یعنی پر نور کر دے, اور پوری زندگی جو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی خدمت کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس ادارے کو بھی, اور یہاں سے جو جتنے بھی آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی خدمت کے لیے تا قیامت قبول کرے یہاں کے بچوں کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے آنے جانے والوں کو اور پوری امت کو. اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، جو کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے. اے اللہ تجھے معلوم ہے ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن تیرے بھروسے باتیں کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو ہمارا نام منافقوں میں نہیں، ریاکاروں میں نہیں لکھنا. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اخلاص کی دولت نصیب کر دے. اب ہماری یہ غفلت کو دور کر اور ہمارے جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے اولاد کو بھی ہدایت فرما، ان سب بچوں کی ہدایت فرما، اور امت مسلمہ کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.